دیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلا آلک و اصحابک یا حبیب اللہ۔ والصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلا آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام دار الافتاء اہل سنت میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ حضور اکرم رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت علی شان ہے، من صلی علیہ صلاتن کتب اللہ لہ قراتن والقرات مثل احد۔ فرمایا کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے ایک قرات اجر لکھ دیتا ہے، اور یہ ایک قرات احد پہاڑ کی مثل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ ناظرین کرام، اس پروگرام میں آپ ہمارے ساتھ شامل رہیں، اول تاخیر شامل رہیں گے تو انشاءاللہ العزیز بہت سے دینی شرعی سوالات، ان کے جوابات آپ کو ملیں گے، اور علم دین بھی سیکھنے کو ملے گا، علم اضافہ بھی ہوگا۔ آج کے ہمارے پروگرام میں شامل ہیں مفتی محمد جمیل رضا عطاری صاحب، ان کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔
جزاکم اللہ۔
کیسے مزاج گرامی؟
الحمدللہ علی کل حال۔
ماشاء اللہ، بڑھتے ہیں آپ کے سوالات کی طرف، کہ ناظرین کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔
میرا نام الطاف قادری، نیو کراچی سے۔ مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے، کیا والد کی قبر کی زیارت کرنے سے حج مبرور کا ثواب ملتا ہے؟
جی، والدین کی قبر کی زیارت کرنا، کیا اس پہ بھی کوئی حج کا ثواب ملتا ہے کیا؟
جی، بعض روایت کے اندر اس کا تذکرہ موجود ہے، جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت نوادر الاصول میں مروی ہے کہ جو اپنے والدین کی قبر کی زیارت کرتا ہے تو اس کے لیے حج مبرور یعنی مقبول حج کا ثواب لکھا جاتا ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اور احادیث کریمہ ہیں جس کے اندر والدین کی قبر اور جمعۃ المبارک کا ذکر موجود ہے، کہ جو ہر جمعے کو اپنے والدین دونوں کی یا کسی ایک کی قبر پر جائے اور وہاں جا کر سورہ یاسین شریف پڑھے تو اس کی برکت بیان کی گئی، غفیرہ لہو، تو اس شخص کی بخشش کر دی جائے گی۔ یہ کنز المال کے اندر بھی حدیث مبارکہ موجود ہے، اور معجم اوسط کے اندر جو حدیث مبارکہ ہے اس میں مغفرت کی بشارت کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا گیا ہے، وَكُتِبَ بَرَّا، کہ یہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے والا لکھا جائے گا۔ تو والدین دنیا میں ہوں تب بھی ان کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے کا قرآن پاک میں ذکر بارہا اس کی تلقین اور تاکید کی گئی ہے، اور اگر یہ دنیا سے چلے جائیں تب بھی ہمیں اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنا چاہیے۔ اور والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ میں یہ بات شامل ہے کہ ان کی قبر کی زیارت کریں، اور جب کوئی آدمی کسی قبر پر جاتا ہے، کسی بھی مدفون شخص کی قبر کے پاس پہنچتا ہے تو صاحب قبر آنے والے شخص کو پہچانتا ہے، اس کی باتیں سنتا ہے، اگر اس نے سلام کیا ہے تو سلام سننے کے بعد جواب بھی دیتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ عالم برزخ میں کوئی شخص ہے، اس کی آواز کو ہم نہیں سن پاتے، یعنی عام انسان نہیں سن پا رہا ہوتا، لیکن یہ ہے کہ دنیا والے جو قبر کے پاس جا کر سلام پیش کرتے ہیں وہ سنتے ہیں۔ جب کسی بھی اپنے رشتہ دار کو جب وہ قبر پر آتا ہوا محسوس کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ باعث راحت ایک عمل ہوتا ہے، وہ پہچانتے بھی ہیں۔ تو اپنے مرحوم والدین کو ان کے انتقال کے بعد یکسر چھوڑ دینا اور ان کی قبروں کی زیارت نہ کرنا، بلکہ بعض اوقات تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ ایک عرصہ ہی ہو چکا ہوتا ہے قبر کی زیارت کیے ہوئے، پھر بعد میں جب خیال آتا ہے، یا بالخصوص جب شب براءت کا موقع آتا ہے، جب اپنے مرحومین کی قبر کی طرف آدمی جاتا ہے تو وہ قبر کا یا تو نام و نشان مٹ چکا ہوتا ہے، یا اس کے اطراف میں اتنی قبریں ہو چکی ہوتی ہیں کہ اسے اپنے مرحوم کی قبر بھی پہچاننے میں دشواری آ رہی ہوتی ہے۔ تو جو ہر جمعہ اپنے والدین کی قبر پہ جاتا رہے گا، اور زیارت کرتا رہے گا تو وہ انشاءاللہ اپنے والدین کے ساتھ اچھائی کا برتاؤ کرنے والا ٹھہرے گا، سورہ یاسین شریف کی برکت سے اس کی بخشش بھی انشاءاللہ ہو جائے گی، پھر یہ وہاں جا کر اصال ثواب کرے گا، اپنے والدین کے حق میں دعائے مغفرت کرے گا۔ تو بہت سارے لوگ قبر میں گناہوں کے ساتھ جاتے ہیں، جب میدان محشر میں اٹھیں گے تو ان کے نام اعمال میں گناہ نہیں ہوں گے، یہ احادیث کریمہ میں مضمون موجود ہے، اور اس کی وجہ جب وہ پوچھیں گے تو انہیں کہا جائے گا تمہارے بعد، تمہارے بعد والوں نے، مومنین نے، تمہارے گھر والوں نے تمہارے لیے دعائے مغفرت کی۔ تو اس لیے زیارت قبور کرنا چاہیے، اس سے آخرت کی یاد پیدا ہوتی ہے، دلوں میں نرمی پیدا ہوتی ہے، موت کی یاد آتی ہے، تقوی پرہیزگاری کی طرف آدمی یعنی آگے بڑھتا چلا جاتا ہے۔
ماشاءاللہ، اور یہ تعلق جو اپنے والدین کے ساتھ آج یعنی مرحومین کی قبروں پر جانا، جمیل صاحب اس چیز کو، اس عمل کو زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ابھی پچھلے دنوں ایک کچھ آبا ملے، ان کی والدہ صاحبہ کا انتقال ہو گیا، تو 40واں بھی ہو گیا، اور یہ سب کہ ضعیف والد صاحب ہیں، انہوں نے اپنے بیٹوں کو کیا کہا کہ آپ نے ہر روز قبر پہ جانا ہے، نمازی ہیں ماشاءاللہ، باجماعت نماز پڑھنے والے،
صحیح،
تو فجر کے بعد وہ نکلتے ہیں۔ اچھا، قبرستان بھی کریم میں نہیں ہے کوئی، تو اگر ہم یوں سمجھ لیں کہ جیسے یہاں فیدان مدینہ ہے تو یہاں قریبی کون کے گھر ہیں، یہاں سے لے کر وہ صفورہ پہ قبر ہے، تو یہ یونیورسٹی روڈ پورا یہ کراس کرتے ہوئے آگے وہ پہنچ کر وہ صفورہ پہ پہنچنا ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا کہ کتنا وقت لگتا ہے، تو کہہ رہے ہیں صبح ظاہر ہے ٹریفک نہیں ہوتا، نہ ہونے کے برابر ہے، تو ہمیں آنے جانے میں ٹوٹل 1.5 گھنٹہ لگ رہا ہے۔ تو مجھے ان معنوں میں بڑی خوشی ہوئی کہ یہ بھائی، پھر تجارت کرنے والے، راتوں کو ظاہر لیٹ سونا، پھر فجر میں اٹھ کے، اور پھر سارے، تو کہہ رہے ہم پانچوں بھائی جاتے ہیں ماشاءاللہ، یعنی پانچوں بھائی کہتے ہیں ایک ہی گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور پانچوں بھائی ہم روانہ ہو جاتے ہیں، اور پھر کبھی جو ہے وہ جمعرات ہے، جمعہ ہے، تو والی صاحب بھی ساتھ ضعیف ہیں تو وہ بھی ساتھ چلے جاتے ہیں، لیکن ہمارا عمل ہے، تو والی صاحب کہتے ہیں کہ نہیں 40 دن تک تو جاؤ، 40 دن تک تو جانا چاہیے، 40 دن تک جاؤ۔ تو ٹھیک ہے، کوئی وجوبی طور پر یا فرض کے ہونے کے ناطے کوئی ایسا حکم نہیں دیا جا رہا، لیکن اچھا ہے، بالخصوص ایک نئے نئے جب انتقال ہوتا ہے تو ایک لگاؤ بھی رہتا ہے، اصال ثواب بھی کرتے ہیں۔ اچھا، پھر انہوں نے دوسرا عمل بتایا جمیل صاحب مجھے، کہ جانا تو ہے 20 منٹ تقریباً ڈرائیو کر کے جانا ہے، تو پانچوں میں غالباً پانچوں یا اکثر حافظ قرآن ہے،
ماشاء اللہ،
تو وہ اپنی منزل یا فجر کے بعد وہ پڑھنا پڑھنا یہ سلسلہ بھی وہاں تک پہنچنے، پھر وہاں جاتے ہیں تو باقاعدہ وہاں یاسین شریف اور دیگر ایسی کچھ نہ کچھ وظائف پڑھنا، کچھ پڑھ کر پھر وہاں سے واپسی پلٹنا۔ تو آج میں نے کہا کہ ان والی صاحب نے ان کو اپنی یعنی بچوں کی والدہ کی قبر پر بھیجا ہے، کل کو ان کا بھی انتقال ہو، اور پھر یہی جب اپنے بچوں کے سامنے کر رہے ہیں تو ان کے بچوں کو بھی یہ میسیج مل رہا ہے، پیغام مل رہا ہے، تو ہمیں اپنے مرحومین کو بھولنا نہیں چاہیے۔ محرم الحرام شریف میں لوگ بکثرت جاتے ہیں اور جانا چاہیے کسی بھی مہینے میں، جمیل صاحب چلیں ضمناً یہ بات آئی تو محرم شریف کے مہینے میں لوگ قبروں کو پکا کرنا یا کچھ اور ایسے کرنا، تو وہ محرم کے ساتھ ہی اس کو ضروری سمجھتے ہیں یا ویسے ہی محرم میں کرتے ہیں، اس بارے میں چلے رہنے میں۔
قبر جب شکستہ ہو رہی ہو تو اس کو اسی حال پہ نہیں چھوڑنا چاہیے، تو اس کو باقاعدہ اس کو مرمت کر دیں، اگر گڑھا ہے اور بظاہر کوئی لاش وغیرہ بھی نظر نہیں آ رہی ہوتی تو اس کو اس حال میں ہی نہ چھوڑیں، اس کو باقاعدہ اس میں مٹی ڈال کر اس کو دوبارہ سے اس حالت میں لے کر آ جائیں کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ قبر ہے، تو ایسا نہ چھوڑ دیں کہ گڑا پڑ جائے تو وہ اسی طرح رہے، اور اس طرح کی کنڈیشن ایک مسلمان کی قبر کی نہیں ہونی چاہیے۔ تو حتی المقدور جو بھی دیکھنے والے ہیں، بالخصوص رشتہ دار ہیں جو زیارت قبر کے لیے آئے ہیں، اور وہ اگر کسی مرحوم اپنے عزیز کی قبر کو ایسا دیکھتے ہیں تو انہیں چاہیے کہ اس کو مرمت کر کے اس کو بہتر کر دیں۔ اچھا، اب بعض لوگ باقاعدہ قبر پر جب جاتے ہیں تو اس قبر پہ لیپ کرتے ہیں اور مضبوط کرتے ہیں، تو اگر ان کا مقصد یہ ہے کہ قبر کی مٹی ہوا کے ساتھ ساتھ وہ بکھر رہی ہے تو اس کے بکھرنے کی وجہ سے اس کا نام و نشان مٹ جائے گا، تو اس مٹی کو دوبارہ سے ایسی حیثیت میں لے آئیں کہ قبر کی نشانی برقرار رہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ کر سکتے ہیں۔ اور قبر کے اوپر بعضوں کا چھوٹے پودے لگا سکتے ہیں جس سے قبر خراب نہ ہو، جیسے بعض تو پودے ایسے ہوتے ہیں جو آگے چل کے درخت بن جاتے ہیں جس سے قبر کا سلیب ٹوٹ سکتا ہے، البتہ وہ چھوٹے پودے کے جن کی وجہ سے قبر کا سلیب یا قبر شکستہ نہ ہو،
صحیح،
تو ایسے چھوٹے پودے وہ اگائے جا سکتے ہیں کہ جب تک یہ پودے پھول پتیاں جب تک تر و تازہ رہیں اس وقت تک مردے کے عذاب میں اگر عذاب ہو رہا ہو تو اسے تخفیف ہوتی ہے، اور یہ جو ہر تر چیز ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کر رہی ہوتی ہے، تو اس سے مردے کا دل بھی بہلتا ہے کہ یہاں ذکر الہی ہو رہا ہے۔ تو اب یہ چیز صرف محرم الحرام میں ہی نہ کی جائے، وقتاً فوقتاً اپنے مرحومین کی قبروں کی طرف آدمی کو جانا چاہیے، لیکن یہ محرم الحرام کے وقت میں اگر جا رہے ہیں تو اگر ان کو آسانی اس میں تو اس میں بھی جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی محرم الحرام کے ساتھ ہی خاص نہیں ہے۔
ٹھیک، یعنی درمیان میں بھی اگر کوئی اس طرح کی حاجت ضرورت ہے تو اس کو پکا کیا جا سکتا ہے، یا لیپ کرنا چاہیں تو وہ بھی
کر سکتے۔
ٹھیک، اچھا اس میں یہ بھی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں 40ویں سے پہلے قبر کو کچھ آپ نہیں چھیڑ سکتے، کوئی قبر کے اوپر آپ اس کو بنانا بھی چاہیں، اس کو یہ بھی کرنا چاہیں تو آپ نہیں کر سکتے، تو اس کے حوالے سے کیا کہیں؟
قبر کی یعنی مضبوط کرنے کے حوالے سے کہ بعض جگہیں ایسی ہوتی ہیں کہ جہاں پہ قبر بہت جلدی خراب ہو جاتی ہے یا اس کے سلیپ وغیرہ گر جاتے ہیں، تو ایسی جگہوں پہ قبر کو مضبوط کرنا تاکہ جو مسلمان مرحوم مردہ اس کو موذی جانور اذیت نہ پہنچائیں، تو اس حوالے سے قبر کو مضبوط کیا جا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی 40 دن کی قید نہیں ہے۔ اگر تیسرے چوتھے دن بھی اگر ضرورت پڑ رہی ہے قبر کو باقاعدہ مضبوط کرنے کے حوالے سے تو اس سے پہلے بھی کر سکتے ہیں، تو اگر ضرورت نہیں پڑ رہی تو نہ بھی کریں کہ پہلے سے ہی وہ قبر، وہ جگہ، زمین بہت اچھی ہے، مضبوط ہے اور اس کے اندر قبر کو ٹوٹنے کا اندیشہ نہیں ہے، تو کوئی ضرورت بھی نہیں ہے۔ تو یہ جو مقصد ہوتا ہے ایک مسلمان کی لاش کی بے حرمتی نہ ہو، موذی جانور اس قبر کو کھود کر اس کے اندر مردے کو اذیت نہ پہنچائیں، تو ان سب چیزوں سے بچنے کے لیے اس قبر کو یوں پکا کیا جا سکتا ہے۔
جی مزید سوال،
میرا مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال یہ ہے کہ کیا شوہر بغیر طلاق چھوڑ دے تو عورت دوسری شادی کر سکتی ہے؟ جواب عنایت فرمائیں۔
جی،
کوئی بھی عورت جب ایک دفعہ نکاح صحیح کے ساتھ نکاح میں داخل ہو چکی ہوتی ہے تو اب اس عورت کا کسی بھی دوسرے شخص کے ساتھ اب نکاح نہیں ہو سکتا۔ قرآن پاک میں جہاں اللہ تبارک و تعالی نے ان خواتین کا بیان فرمایا ہے جن سے نکاح نہیں ہو سکتا، چوتھے پارے کی جو آخری آیت ہے حرمت علیکم امہاتکم، تو اسی کے اختتام پر جب پانچواں پارہ شروع ہوتا ہے تو اس آیت کریمہ میں فرمایا گیا والمحصنات من النساء، جو شادی شدہ عورتیں ہیں وہ بھی حرام ہیں۔ تو جب تک کوئی عورت کسی کے نکاح میں ہے اور اس وقت تک اس کا کسی دوسرے شخص سے نکاح نہیں ہو سکتا، بلکہ اگر کسی آدمی نے طلاق دے دی ہو اپنی بیوی کو یا کوئی شخص ہے وہ انتقال کر چکا ہے اور اس کی جو بیوی ہے وہ طلاق کی یا وفات کی عدت میں ابھی ایام گزار رہی ہے، تو اس دوران عدت بھی اس کا نکاح کسی کے ساتھ نہیں ہو سکتا۔ تو اس لیے جو عورت کسی کے نکاح میں باقاعدہ موجود ہے اور میاں بیوی کے درمیان آپس کے چپکلش ناچاکیوں کی وجہ سے کچھ عرصے، چاہے وہ 4 مہینے ہوں، 4 سال ہوں، 10 سال ہوں، 20 سال ہوں، اگر ان کے درمیان کوئی نا اتفاقی ایسی ہو چکی ہے جس کی وجہ سے وہ ایک دوسرے کے قریب ہی نہیں آ رہے، گھر میں نہیں رہ رہے، تو ان کا رشتہ اس صورت میں ختم نہیں ہو جاتا، خود
جی
شوہر کے اختیار میں ہے نکاح کو ختم کرنا۔
صحیح،
جب شوہر نکاح کو ختم کرنے کا کوئی بھی جو شرعی طریقہ ہے وہ اپنائے گا اس سے عورت کا نکاح ختم ہوگا، ورنہ عورت اپنے شوہر کے نکاح میں ہی برقرار رہے گی۔
اچھا، یہ عمل یعنی اب شوہر چھوڑ دیتے ہیں، بعض ایسے شوہر ہوتے ہیں بلکہ ظالم شوہر کہا جائے گا ان کو کہ جو نہ رکھنا چاہ رہے ہیں، نہ گھر بسانا چاہ رہے ہیں، اور نہ ہی پھر جو شریعت کا طریقہ کار ہے کہ اگر گھر نہیں کسی طرح بسا سکتے یا نہیں رکھنا تو آپ اسے پھر اپنے نکاح سے باقاعدہ شرعی طریقے سے فارغ بھی کر دیں، نہ کہ آپ نے آگے شادی کر لی۔ اور اس طرح کے کیس کئی خواتین کے آتے رہتے ہیں کہ شوہر تو نہ پتہ ہے نہ کچھ ہیں، اچھا کئی بیرون ملک نکل جاتے ہیں، अच्छा उसको पता है मैंने तो 5 साल वापसी आना ही नहीं है, मैंने तो अच्छा 5 साल आना है, ये निकाह में रबता है, खर्च पानी कुछ ना कुछ चल रहा है सिलसिला, तो फिर भी बात खवातीन ठीक है रहती हैं, लेकिन आपने एक लड़ाई भी की हुई है और बसाना भी नहीं चाह रहे, और फिर यूं दूर दूर रहकर और उसे लटका के रखना, इस पे क्या कहते हैं आप?
किसी भी शख्स के लिए जब औरत निकाह में आ चुकी है तो अब उसकी जिम्मेदारी बढ़ चुकी है। शादी से पहले अगर इसके जिम्मेदारी में वालदेन की खिदमत शामिल थी और वालदेन इसके मोहताज हैं, तो उनकी जिम्मेदारी निभाने के साथ साथ जब इसने शादी की है तो औरत के हुकूक का बार भी, बोझ भी इसके जिम्मे आ चुका है। ये मज़ीद आगे अल्लाह ताला ने औलाद से नवाजा है, तो औलाद के हुकूक और उनके वाजिबात, ज़रूरी चीज़ें भी इस आदमी के जिम्मे लाजिम हो चुकी हैं। अब ये कि झगड़ा सिर्फ मियाँ बीवी का है मिसाल के तौर पे, या झगड़ा सास ससुर से हो चुका है, इस बिना पे अपनी बीवी को मेके छोड़कर आ गया, तलाक भी नहीं दी, अब सिर्फ अपनी अना अपनी जिद की वजह से यह आदमी औरत से रابطہ नहीं रखता, अपने बीवी अपने बच्चों से रابطہ नहीं रखता, यहाँ तक कि बच्चे किस आजमाइश से गुजर रहे हैं, बीवी किस आजमाइश से गुजर रही है, इस तरफ परवाह नहीं करता। तो याद रखें ये अपनी औलाद के, अपनी बीवी के हुकूक अदा ना करने की वजह से ये भी एक शदीद जुल्म का मुर्तकिब है। फिर हदीस मुबारका में इस बात को भी बयान किया गया है कि आदमी के गुनाहगार होने के लिए ये काफ़ी है कि जिसका नफका नान नफका उसके जिम्मे है और ये उनको उनका नान नफका नहीं दे रहा। तो बाज़ औक़ात ये अनानियत ज़िद ऐसी चीज़ होती है कि आदमी बस अड़ जाता है कि मैंने नहीं देना, बीवी की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, अपने बच्चों की ज़रूरियात पूरी नहीं कर रहा, तो ये मुसलसल गुनाहगार हो रहा है हुकूकुल इबाद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर जहां और बहुत सारी नसीहतें अपनी उम्मत को फरमाई, वहां बिलखुसूस खवातीन के हुकूक पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ज्यादा जोर दिया, और अपने जो खुतबे का जो इख्तिताम था उस इख्तिताम पर अगर देखा जाए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने औरतों और गुलामों इन दोनों के साथ अच्छे सलूक की ताकीद फरमाई। तो इसलिए जो भी मुसलमान इस तरह कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम पर हम कुछ भी लाजिम नहीं है, ये तो फिर आखिरत में पता चलेगा कि दुनिया में कितने लोगों के हुकूक तलफ करके, बिलखुसूस अपने अहलो अयाल के हुकूक तलफ करके, आप जो समझते हैं कि हम इस वक्त बिल्कुल कंफर्टेबल हैं, हमें कोई टेंशन नहीं है, हम आसाइश से रह रहे हैं, आराम से रह रहे हैं, हम जो कमा रहे हैं मज़े उड़ा रहे हैं, तो याद रखें ये अपने जो मातहत अफराद हैं जिनका नान नफका आपके ज़िम्मे लाजिम था और वो पूरा ना होने की वजह से अगर वो अजियत में है, तो ये आपका ये सुकून ज़ाहिरी सुकून है, हकीकत में आपको सुकून नहीं मिलेगा। और अगर ये औलाद की हक तलफी, बीवी की हक तलफी की वजह से आप गुनाहगार भी होंगे और आखरत में फिर इसका वबाल भी शदीद होगा।
अल्लाह अकबर। यानी दुनिया के अंदर कोई शख्स ऐसा है कि जिसने दो निकाह किए हों, अब हम बिलखसूस उन शोहरों को कह रहे हैं कि जो कहते हैं मैंने तो आगे निकाह कर लिया, ये लटकती रहे किसी तरह है, जो दो निकाह किए हुए और एक की तरफ रागिब है और दूसरी को लटकाए रखे, क्यामत के दिन वो आएगा कि उसके जिस्म का धड़ यानी एक हिस्सा वो ऐसे लटकता हुआ आएगा। अच्छा जमील साहब, क्यामत के दिन यानी कुछ ऐसे गुनाह हैं जिनके बारे में कहा कि अल्लाह ताला उन्हें जाहिर फरमा देगा क्यामत के दिन, यानी लोगों के आमाल से जाहिर हो जाएगा, जिस्म से जाहिर हो जाएगा, यानी कई गुना ऐसे कि जिनको जाहिर नहीं फरमाया जाएगा। और पहले के कौम और लोग जब गुनाह करते थे तो उनके पेशानी पे लिख देना, दीगर चीज़ें, क्यामत के दिन आएंगे तो भी आसार वो वाजे करेंगे, लेकिन इस उम्मत के लिए ये अफ़व रखा है। लेकिन कुछ गुना ऐसे कि जिनको जाहिर फरमाया, उनमें एक गुना ये है कि अगर दो बीवियाँ रखने वाला है और एक की तरफ रागिब है, दूसरे को लटकाए रखता है, तो उसका एक धड़ का हिस्सा इस तरह लटकता हुआ आएगा जिससे लोगों को पता चलेगा कि अपनी बीवी के साथ इंसाफ नहीं करता था। तो ये तो उनकी बात हो रही है जो इधर ज़्यादा रागिब और इधर कम है, और जो सिरे से ही छोड़ दें, लटका के रख दें, तो ये बिल्कुल एक जुल्म है। दीन इस्लाम ने तो उन परिंदों को और उन जानवरों को कहा है कि अगर उन्हें भी तुमने कैद करके रख लिया कि वो खाने पीने और इधर उधर से ना खुद खा सके और ना तुमने खिलाया, तो उसमें भी अजाब की वईदों को बयान किया गया है। और आप अगर इस तरह किसी को निकाह के बंधन में बांध कर और अपने निकाह में लेकर और फिर ये जुल्म करते रहे, फिर ये ज्यादती करते रहे, तो पिछली बातें भूल जाएं। अगर नहीं रखना تو میں کہتا ہوں پھر یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ دو دو سال، تین تین سال، چار چار سال، پانچ پانچ سال آپ جدا رہ رہے ہیں اور پھر لمبا اس کو چلاتے ہوئے جا رہے ہیں۔ آپ کو اللہ سے ڈرنا چاہیے، آپ کس چیز کا انتقام لے رہے ہیں، کس چیز کا بدلہ لے رہے ہیں۔ اگر ان کی طرف سے کوئی زیادتیاں ہوئی ہیں وہ اس کے وہ جواب دے ہوں گے، لیکن آپ ایسا نہ کریں۔ تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ پھر اس کی دینی شرعی رہنمائی لے لیں، دارالعلوم اہل سنت پہ فون پہ رابطہ کر لیں۔ ہمیں قرآن نے واضح طور پر یہ ارشاد فرمایا ہے الطلاق مرتان، ہمیں قرآن نے واضح طور پر جہاں طلاق کا ذکر کیا ہے، وہاں جمیل صاحب یہ بھی تو ارشاد فرمایا فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ او تَصْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ، کہ روکنا ہے تو اچھے طریقے سے روکو اس کو، یا پھر اس کو بھلائی کے ساتھ آزاد کر دو۔ کیا فرماتے ہیں آپ؟
لیکن اس میں یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کی ذمہ داری لے رہے ہیں نکاح کے ذریعے، ایک عورت کی، اس عورت کے ذریعے آگے آنے والی ایک نسل کی آپ ذمہ داری لے رہے ہیں تو اس کو نبھانا ضروری ہے۔ اور اگر کسی آدمی کو واقعتاً ایسا لگتا ہے کہ میں حقوق پورے نہیں کر سکتا جو شریعت مطہرہ نے ایک عورت کے حقوق مجھ پہ لازم کیے ہیں، پورا نہیں کر سکتا، تو ایسے آدمی کے لیے تو نکاح کرنے ہی کی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر نکاح ہو چکا، نکاح ہونے کے بعد اب اپنی عورت کے وہ حقوق ادا نہیں کر رہا، نان نفقہ پورا نہیں کر رہا، اور اس معاملے میں وہ ظلم ستم کا راستہ اپنایا ہوا ہے، تو پھر شریعت مطہرہ پھر عورت کو اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ پھر وہ شرعی اصول ضابطے کے مطابق اپنے شوہر سے بذریعہ خلع وہ چھٹکارا حاصل کر سکتی ہیں۔ دو یا دو سے زائد خواتین کو اپنے نکاح میں لانے والے اشخاص کے بارے میں قرآن پاک کے اندر یہ فرمایا گیا ہے فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقۃ، تو ایسا تو نہ ہو، یعنی اس سے پیچھے یہ ذکر ہے کہ تم اس بات کی طاقت نہیں رکھتے کہ عورتوں کے درمیان پورا پورا عدل کر سکو۔
اور ہے حکم عدل کا،
عدل کا،
عدل کا حکم ہے، اور قرآن خود یہ فرما رہا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے کہ تم عدل کر سکو۔
وَلَن تَسْتَطِيعُوا أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ وَلَوْ حَرَصْتُمْ، چاہ کر بھی ساری عورتوں کے درمیان عدل و انصاف کرنے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اب جب نہیں رکھتے، جو طاقت نہیں رکھتے اس پہ آپ کا مواخذہ نہیں ہے، لیکن قرآن آگے فرماتا ہے فلا تمیلوا کل المیل فتذروها کالمعلقۃ، تو پھر یہ تو نہ ہو کہ ایک ہی عورت کی طرف سارا رجحان ہو اور دوسری عورت کو معلق لٹکا کر آدمی چھوڑ دے۔ تو اس لیے جب دو ازواج ہیں، اور بالخصوص عام طور پہ یہ بھی معاملہ ہوتا ہے کہ پہلا نکاح ہونے کے بعد آدمی جب دوسرے نکاح کی طرف جا رہا ہوتا ہے اور اس دوران جو بھی اس کو رکاوٹیں سامنے آتی ہیں اس دوسری شادی کے حوالے سے، تو پھر آدمی پھر یہ ہوتا ہے کہ دوسری طرف پورا پورا مائل ہو جاتا ہے اور پہلی کو لٹکا کے رکھ دیتا ہے اور اس کی طرف اس کے حقوق پورے نہیں کر رہا ہوتا۔ تو اس لیے ایسے افراد کو جو ایک سے زائد شادیاں کرنا چاہتے ہیں انہیں چاہیے کہ اپنے بارے میں پہلے مکمل شرعی رہنمائی لے لیں۔ یہ نہیں کہ دوسری شادی بس کرنے کی خواہش تھی، اب اس خواہش کی تکمیل کے لیے آدمی نے سر پیر مارے اور دوسری شادی کر لی
کر لی،
اب اس کے بعد نتیجہ پہلی بیوی، پہلی بیوی سے ہونے والی اولاد، ان کے حقوق میں فرق نہ آئے، ان کے حقوق بھی باقاعدہ ادا ہوتے رہیں، اور دوسری بیوی جس کی ذمہ داری آپ نے مزید بڑھا لی اس کے حقوق بھی کم نہ ہو۔
اور اس میں کوئی فرق بھی نہیں ہے کہ یہ نئی دلہن ہے وہ پرانی دلہن ہے، یہ نئی بیوی ہے وہ پہلے کی ہے،
حقوق میں دونوں برابر۔
یعنی ایسے لوگ فقط بعض اوقات تو ایسے کہ دین اسلام کے اوپر اعتراض کرتے رہتے ہیں مختلف انداز سے، لیکن یہ پہلو بھی دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے جہاں اجازتیں دی، رخصتیں دی، وہ بھی کن کے لیے اور کن شرائط کے ساتھ اجازتیں دی ہیں۔ تو یہ تو ایک پورا لیکچر ہے، پورا ایک مضمون ہے، اور قرآن کی آیتیں ہیں، احادیث طیبہ ہیں، پھر فقہی شرعی مسائل اس کے ساتھ ہیں۔ تو میں تو کہتا ہوں کہ ایسے شخص کو پہلے چاہیے کہ وہ خود بھی رہنمائی لے اور پھر یہ انداز اختیار قطن نہ کرے کہ اس طرح اپنی جو ہے وہ بیوی کو، کسی ایک کو، یا ضروری نہیں ہے کہ کوئی دو شادی تین شادی، ایک ہی نکاح والا بھی بعض اوقات ایسی ضد بازی کر لیتا ہے کہ وہ کہتا نہ رکھنا ہے اور نہ ہی میں نے اس کو چھوڑنا ہے، نہ میں نے اس کو آزاد کرنا ہے۔ تو یہ انداز طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ اور ساتھ ہم ان خواتین کو بھی کہیں گے کہ اگر طلاق یا خلع کی طرف جانا ہے تو یہ دونوں صورتیں شوہر سے متعلق ہوتی ہیں، خلع بھی جو شوہر جاری کرے، یعنی شوہر خلع دے، چاہے زبانی کو چاہے تحریری کو، یا شوہر کی طرف سے اجازت یافتہ کوئی ایسا عمل ہو، تو اسی طرح وہ نکاح سے پھر ان کے باہر ہوں گی۔ اور ایسا نہیں ہوگا کہ چار افراد آٹھ افراد کہیں جمع ہوئے پنچایت لگی اور اس کی خلا واقع کر دی، تو ایسی خلا واقع بھی نہیں ہوتی، یہ معتبر بھی نہیں ہے۔ مزید آپ اس نمبر پر، دارالعلوم اہل سنت کے اس نمبر پر رہنمائی لے سکتے ہیں۔ جی مزید سوال۔
نماز میں سورہ فاتحہ پڑھنا بھول جائیں اور ڈائریکٹ اگلی سورت پڑھ لیں اور یاد بھی آ جائے، تو اس صورت حال میں حکم کیا ہے؟ اور اگر مثلا رکوع میں جاتے ہوئے یا رکوع میں جانے کے بعد یاد آئے تو کیا پلٹ کر سورہ فاتحہ پڑھ کے وغیرہ معاملہ کرنا ہوگا؟ اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں۔
سورہ فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا یہ الگ سے ایک واجب ہے۔ سورہ فاتحہ کا پڑھنا فرض نماز کی پہلی اور دوسری رکعت میں واجب ہے، اور بقیہ جو سنتیں موقعہ ہو، غیر موقعہ ہو یا وتر ہو، تو ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب، اور ساتھ ہی ساتھ سورت فاتحہ کا سورت سے پہلے پڑھنا بھی واجب ہے۔ تو اب اگر کسی نے بھولے سے کہ اس نے سورت شروع کر دی اور وہ رکوع میں چلا گیا سورت پڑھنے کے بعد، وہ سورہ فاتحہ نہیں پڑھی ہو، تو حکم اسے یہ ہے کہ رکوع سے قیام کی طرف واپسی آئے، قیام میں پہلے سورہ فاتحہ پڑھے، پھر اس کے بعد سورت ملائے،
ٹھیک،
اور اس کے بعد رکوع بھی دوبارہ سے کرے، اور آخر میں سجدہ سہو کرے، اس طرح اس کی نماز درست ہو جائے گی۔ اگر سورت پڑھ رہے ہیں اور قیام میں کھڑے ہیں، سورہ فاتحہ کے بجائے سورت شروع کر دی، تو حکم یہی ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھے، اور سورہ فاتحہ کے بعد جو کچھ پہلے سورت پڑھ چکا تھا وہ یا کوئی اور سی سورت وہ پھر پڑھے۔ یہ نہیں ہوگا کہ سورت تو میں ملا چکا ہوں، صرف سورہ فاتحہ رہ گئی تھی، تو سورہ فاتحہ کو پڑھنے کے بعد دوبارہ پھر قرآن پاک کی تین آیات چھوٹی یا ایک بڑی آیت جو تین آیتوں کے برابر ہو، یا کوئی چھوٹی سورت، پھر دوبارہ اس کے لیے پڑھنا ضروری ہوگا، سجدہ سہو کر لینے سے نماز درست ہو جائے گی۔
ٹھیک جی مزید سوال۔
سید سہیل رضا ٹنڈو والے آر سے، مفتی صاحب دل بہت سخت ہو گیا، اس کا کوئی حل بتا دیں؟ نماز میں عبادت میں دل نہ لگنا، جزاک اللہ خیرا۔
جی دل کی سختی اور عبادت میں دل نہ لگے، کیا کہتے ہیں؟
دل کی سختی دور کرنے کے لیے جو احادیث کریمہ میں بیان کی گئی چیزیں ہیں، ان میں ایک چیز ہے موت کی یاد اور تلاوت قرآن پاک۔ قرآن پاک اللہ تعالیٰ کا ایسا پاکیزہ کلام ہے کہ جس کے ذریعے سے دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے، دل صاف ستھرے ہوتے ہیں۔ جتنی زیادہ قرآن پاک کی تلاوت کی جائے گی، قرآن پاک دلوں کے زنگ کو دور کر رہا ہوتا ہے۔ اسی طرح موت کی یاد، موت کی یاد کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے بعد وفات کے مراحل کو سامنے رکھے۔ مثلا اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اپنے ان رشتہ داروں کو غور کرے جن کے ساتھ اس کا ایک وقت گزرا ہے، اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے، اب وہ کہاں ہیں، وہ قبر میں ہیں، وہ آسائش والا گھر ان کا سامنے رکھے جس گھر کو انہوں نے بنایا اور اس گھر سے آسائشیں اٹھائیں، اب وہ سب اس گھر کو چھوڑ کر وہ بغیر سلے کفن والے کپڑوں کے اندر وہ قبر میں اتار دیے گئے، اب وہاں ان کے ساتھ کوئی دوسرا نہیں ہے، اکیلے ہیں، حالانکہ وہ مرحوم ایسے تھے کہ جو پوری رونق محفل ہوا کرتے تھے، لیکن اب ان کی رونق محفل ہونا ختم ہو چکا، اب سب اپنی اپنی محفل سجائے بیٹھے ہیں، لیکن وہ رونق محفل جو تھے وہ اس وقت قبر کے اندر ہیں۔ اب قبر میں ان کے پاس کتنے لوگ ہیں جو قبر کی زیارت کے لیے جاتے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو انہیں اصال ثواب کرتے ہیں، پھر ان کے جو نیک اعمال ہیں بس وہی ان کے کام آنے والے ہیں۔ تو اس طرح میرے مرنے کے بعد میرے ساتھ کیا ہوگا، میں جن لوگوں کے ساتھ اٹھتا بیٹھتا ہوں ان میں سے کون میری قبر پر آئے گا زیارت کے لیے، پھر اگر شروع شروع میں آئے بھی تو پھر کتنے دن یہ سلسلہ جاری رہے گا، پھر مجھے یاد کر کے اصال ثواب کتنے لوگ کریں گے، بھائی بہن دوست احباب کتنا یاد کریں گے، اسی طرح پھر آخرت میں کیا ہوگا جب سب اٹھیں گے اپنے نام اعمال کے حساب سے، ہر ایک جو ہے وہ میدان محشر کی طرف جا رہا ہوگا، تو میں کون سی حالت میں ہوں گا؟ میرے نام اعمال مجھے پتہ ہیں کہ کیسے ہیں، میں اللہ تعالیٰ کو اپنے ان کیے ہوئے اعمال کا کیا جواب دوں گا؟ تو اس طرح آدمی فکر آخرت کرتا رہے گا تو خود بخود نیکیاں کرنے کا ذہن بنے گا کہ بھائی بہت شارٹ ٹائم ہے میرے پاس، زندگی کب ختم ہو جائے، मौत का फरिश्ता कब मेरे पास आ जाए रूह कब्ज़ करने के लिए, तो यूं आदमी का जहन बनने लगता है कि मुझे इस दुनिया में रहकर आखिरत की ज़िंदगी को बेहतर करना है। तो जब आदमी ये फिक्र अपने ऊपर बिल्कुल लाजिम कर लेता है तो फिर उसके बाद उसका गुनाहों से दिल कतराने लगता है।
सही,
गुनाहों की वजह से दिलों को कालक लगती है, गफलत की वजह से दिलों को जंग लगता है।
और हदीस तैयबा में एक नुक्ता लग जाता है, फिर एक नुक्ता, फिर एक नुक्ता। आदमी जब गुनाह करता करता रहता है और तौबा नहीं करता तो वो नुक्ते लगते लगते यहाँ तक कि पूरा दिल ही स्याह
हो जाता है।
और ये याद रखें, जब दिल स्याह हो जाता है ना, फिर उसे फिर नेकी की बात उस पर असर नहीं करती। जब दिल की स्याही को धोने का तरीका आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जब पूछा गया तो मुख्तलिफ आमाल बयान किए गए, उनमें जैसा कि अभी बयान हुआ कुरान की तिलावत, कब्र को याद करना, ये वो आमाल हैं कि जिनसे दिल वो सुथरा हो जाएगा, नूर आ जाएगा, रोशन हो जाएगा। तौबा आदमी कर लेता है तो ज़ाहिर है सच्ची तौबा से भी अल्लाह ताला गुनाह मिटा देता है, ख़त्म कर देता है, यहाँ तक के फरिश्तों को उनके गुनाह, बंदों के गुनाह भुला देता है। वो सच्ची तौबा, अल्लाह ताला उन्हें ये अजर देता है, गुनाह उनके मिटा देता है। और कई ऐसे सच्ची तौबा वाले हैं, फउलाइका युबद्दिलुल्लाहु सय्यिआतिहिम हसनात, अल्लाह उनकी खताओं को, गुनाहों को भी नेकियों में तब्दील फरमा देता है। तो ये अंदाज़ इख्तियार करना चाहिए। जमील साहब, दिल नमाज में ना लगे, एक तो चलें ये जारी, ये गुनाहों से बचने और इन चीज़ों में आपने बताया, नमाज में दिल नहीं लगता तो नमाज में दिल ना लगे, लगाने की कोशिश करनी चाहिए। लेकिन अगर ना लगे तो कुछ लोगों को शैतानी वसवसे आते हैं कि नमाज ही छोड़ दो, तो क्या ऐसा, क्या कहते हैं आप?
देखिए, नमाज तो फ़र्ज़ है और ये पढ़नी ही है,
ठीक,
दिल लगे ना लगे नमाज का फ़र्ज़ तो अदा करना है। अब आदमी ये कहे जब मेरा दिल लगेगा तो मैं नमाज पढ़ूंगा, तो और नमाज भी नहीं पढ़ रहा और ये इस बात का इंतज़ार कर रहा है कि जब मेरा दिल लगने लगेगा नमाज में तो मैं नमाज शुरू करूंगा, तो देखें अमल करने से ही उसमें ज़ौक शौक पैदा होगा ना। अब आप नींद छोड़ेंगे, गर्मी हो या सर्दी, नमाज के लिए उठेंगे, वुजू करेंगे, नमाज के लिए मस्जिद जाएंगे, तो आप याद इलाही में जब ये सारे काम करेंगे तो खुद ब खुद लुत्फ आने लगेगा। अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करनी है। वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियाबुदून, इस आयत करीमा में हमारी जो तख्लीक का मकसद बयान फरमाया गया वो अल्लाह ताला की इबादत। या अय्युहन नासु इबुदु रब्बकुमुल लज़ी खलक़कुम, ए लोगो तुम अपने रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा
किया।
तो अल्लाह तबारक व तआला वही इस बात का हक रखता है कि उसी की इबादत की जाए, चूंकि उसने लोगों को पैदा किया है। तो चंद घंटों हमारी अगर किसी के साथ रफाकत हो और उसके हम पर कुछ एहसानात हों तो हम जिंदगी भर उसको याद रखते हैं, और उसका जब तस्किरा आए तो हम बड़े अच्छे अंदाज से उसका तस्किरा करते हैं। जब उससे मुलाकात हो जाए तो उसके एहसानात को सामने रख के हम गोया बिछे जाते हैं उसके लिए। अल्लाह तबारक व तआला तो हमें वजूद अता फरमाने वाला है, तो अल्लाह ताला की याद, उसके एहसानात को बार बार सामने रखें। सूरह रहमान को अगर हम सामने रखें तो उसके अंदर अल्लाह ताला अपनी कितनी नेमतों को जिक्र फरमाने के बाद कई बार एक ही अल्लाह ताला की तरफ से सवाल होता है, फबी अय्यी आला रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान,
कौन कौन सी तुम
ने रब की कौन कौन सी नेमतों का तुम इनकार करोगे, तकजीब करोगे, झुटलाओगे। तो अल्लाह ताला अपनी नेमतें जिक्र करने के बाद उनका शुक्र अदा करने का हमें हुक्म गोया इस अंदाज से दे रहा है। तो अल्लाह ताला के एहसानात सामने रखे जाएं, अपने गुनाहों को उन एहसानात के मुकाबले में, अपने जो इन गुनाहों का जो एक सिलसिला है, आदमी जब उस पर गौर करेगा तो खुद ब खुद शर्मसारी होगी, हया आएगी और अल्लाह तबारक व ताला की इबादत की तरफ दिल लगेगा कि इतने एहसानात के बावजूद
मेरी
तरफ से ना शुक्रिया, इसके बावजूद रब ताला ने मुझे अपने अजाब में मुब्तला नहीं किया, पकड़ नहीं फरमाई, तो ये अल्लाह ताला की तरफ से एक ढील मुझे मिल रही है कि मैं वापसी आ जाऊं, वरना अल्लाह की पकड़ बहुत सख्त है।
तौबा कर लो,
इसलिए तौबा करनी चाहिए। ये चीजें अगर अपने
आसाइशें होती जमील साहब बाज़ूकात के सब हैं, आसाइशें हैं, सब हैं। पहला काम ही इंसान कभी ऐसा होता है कि नमाज छोड़ रहा होता है, यानी नमाज है और थोड़ी सी अगर टेंशन में आता है तो उसको ऐसा लगता है कि पहला काम नमाज छोड़ने का। घर में कोई इंतकाल है, कोई और परेशानी आ गई, एक्सीडेंट हो गया, दुख आ गया, कुछ और है, पहला काम नमाज छोड़ना। یعنی ہم ہر ایک ہی نہیں بات کر سکتے، لیکن نماز پڑھنے والے بھی بعض اوقات ان چیزوں میں مبتلا ہو جاتے،
سستی
چھا جاتی گھر والوں کے اعتبار سے، بچوں کے اعتبار سے، تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ دل پہ مجھے ایک بات یاد آئی، کہہ رہے کہ دل نہیں لگا، تو کبھی کبھی میں چوٹ کرنے کے لیے یہ بات کرتا ہوں کہ جب مارکیٹ میں گاہک نہیں آ رہے ہوں دکانوں پہ، کہیں تو سناٹا چھایا ہوا ہی، کوئی آ ہی نہیں رہا، دکانیں کھول کے بیٹھے ہیں،
دل نہیں لگ رہا،
دل نہیں لگ رہا۔ اچھا دل نہیں لگ رہا تو پھر آپ شٹر بند کریں گھر چلے جائیں، نہیں کریں گے؟
دکان کیسے چلے؟
کہتے نہیں بھائی، دکان تو اگر رات 10 بجے تک ہے تو 10 بجے تک ہے، 9 بجے تک ہے تو 9 بجے تک ہے، دل نہیں لگ رہا، نہیں پھر بھی کہہ رہے آنا ہے، پھر بھی کرنا ہے۔ اچھا الٹا نقصان ہو رہا ہے، یعنی دکان پہ بیٹھنے کے بعد وہ نکالتے ہیں نا دکان تر اپنا خرچہ، کہ ہمیں پر ڈے دکان پہ 2000 روپے تو نکالنے پڑتے ہیں۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں کہ 30-35 ہزار روپے رینٹ ہے، پھر کچھ خرچے ہیں دکان کے، چائے پانی کے خرچے ہیں، بجلی کے ہیں، دیگر چیزوں کے، تو 2000 روپے تو ہماری جیب سے جا رہا ہے۔ تو اب اگر 5000 روپے بچت ہو تو کہیں کہ 2000 مائنس کر کے 3000 روپے کما لیے، اب 3000 کمائے تو چلو پھر تسلی رہتی ہے کچھ، لیکن اگر اور ملازمین کی تنخواہوں کے پیسے پر ڈے کے حساب سے مائنس کرتا جائے تو پھر اسے وہ سوچے گا۔ لیکن میں کبھی بھی، کوئی آپ نے نہیں سنا ہوگا کہ دل نہیں لگا، گاہک نہیں آیا، میں نے دکان بند کر دی، میں نے دکان پہ جانا ہی نہیں، اب ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ میں نے نہیں جانا، نہ جائے گا، لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہوں گے، پڑوس والے، آپ کی دکان بند ہے، شٹر نیچے ہے، خیریت تو ہے، کیا مسئلہ ہے، تو وہ پوچھ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں عبادت کے اوپر بھی، یہ تو ایک سمجھانے کے لیے عرض کی ہے، آپ نہ تشبیہ مانیں نہ اس کو مثال سمجھیں، لیکن ایک اس اعتبار سے کہ جب ہم یہاں اتنی ترجیح دیتے ہیں تو نماز میں بھی ہمارا دل لگے نہ لگے، ہمیں نماز پڑھنی ہے، اور کوشش بھی کرنی کہ دل کیوں نہیں لگ رہا، دل لگانے والے اعمال کی طرف آئیں۔ اللہ کے وہ بندے کامیاب ہیں جو اپنی نمازوں میں گڑ گڑانے والے ہیں، اللہ سے ڈرنے والے ہیں، اللہ ہمیں بھی ایسی نمازیں پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی مسیح سوال
جی، میرا قبلہ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ جب میت کو دفن کیا جاتا ہے، یعنی جنازے کے بعد، سوگ 3 دن کا اس کے بعد شروع ہوتا ہے یا جب جنازہ پڑھایا جاتا ہے وہ دن بھی سوگ میں شامل ہوتا ہے؟ برائے مہربانی رہنمائی فرما دیں۔
اچھا یہ اسی کے ساتھ عدت کا بھی سوال ہے، تو سوگ ہے، سوگ کی بھی کیا تعریف ہے، سوگ کسے کہتے ہیں؟ اس
کا سوگ کا معنی ہوتا ہے غم کا اظہار کرنا۔
ٹھیک،
تو اب جس کے گھر میں کسی قریبی عزیز کا انتقال ہو جائے، مثلا والدین میں سے کسی ایک کا، یا اولاد میں سے کسی ایک کا، بہن بھائی میں سے کسی ایک کا، تو شریعت مطہرہ نے اس غم کے اظہار کے لیے 3 دن تک رخصت دی ہے کہ آدمی غم کا اظہار کر سکتا ہے۔ غم کے اظہار میں مطلب یہ ہے کہ وہ اچھے کپڑے نہیں پہن رہا، وہ خوشبو وغیرہ کا استعمال نہیں کر رہا، یا جو خواتین ہیں، جیسے بیٹے کا انتقال ہوا ہے تو والدہ ہیں، یا بھائی کا انتقال ہوا ہے تو بہن ہے، تو یہ کسی قسم کی کوئی بالیاں، کوئی چوڑیاں، اس طرح کے بناؤ سنگھار والی چیزیں استعمال نہیں کر رہیں، تو بیوی کے علاوہ
صحیح
کسی بھی شخص کے لیے اپنے عزیز محارم کے انتقال ہونے کی صورت میں 3 دن تک سوگ کرنے کی رخصت اور اجازت ہے۔ اچھا یہ جو وقت شروع ہوگا یہ جنازے کے بعد سے نہیں، تدفین کے بعد سے نہیں، بلکہ جس وقت انتقال ہوا ہے اس انتقال کے وقت سے ہی سوگ کا اختیار دیا گیا، اور اس کی مدت بیوی کے علاوہ کے لیے 3 دن ہے، 3 دن 3 رات، جس کو آپ کہنے 72 گھنٹے۔
ٹھیک،
اچھا بیوی جو ہے اس کی جو عدت ہوگی اس کا آغاز شوہر کے انتقال کے وقت سے ہی عدت شروع ہو جاتی، یہ نہیں کہ تدفین ہونے کے بعد عدت شروع ہوگی، انتقال ہوا، انتقال ہوتے ہی عدت شروع ہو گئی۔ اب عورت کو جب خبر ملی کہ آپ کے شوہر کا انتقال ہو چکا ہے، تو عورت نے اسی وقت سے عدت کے حکامات پہ عمل کرنا ہے، ان میں سوگ بھی شامل ہے، اور عورت نے جو زیور پہنا ہے، بالیاں پہنی ہیں، انگوٹھی، چوڑیاں جو پہنی ہیں، یا نتھ پہنی ہے، عورت ان تمام تر آرٹیفیشل یا سونے چاندی کے جو بھی زیورات ہیں یہ سب
اتار
دیں،
انتقال کے وقت فوراً اتار دیں۔
ابھی سوگ کرنا ہے عورت کے لیے، یہ سوگ کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ 4 مہینے 10 دن، یہ تقریباً 130 دن بنتے ہیں، تو یہ عورت عدت بھی گزارے گی، اس دوران وہ سوگ بھی اس پہ لازم ہے۔ بیوی کے علاوہ جو دیگر افراد ہیں ان کے لیے زیادہ سے زیادہ مدت 3 دن 3 راتیں ہیں، اس کے بعد بھی اگر وہ سوگ کرتے ہیں تو شرعی اعتبار سے اس کی اجازت نہیں ہے۔
صحیح، ناظرین کرام، آپ نے پروگرام ملاحظہ کیا ہے اور دارالت اہل سنت کا یہ نمبر اپنے پاس رکھیں، آپ کے اور بھی کئی ایسے سوالات ہوتے ہوں گے جن کی رہنمائی آپ کو درکار ہے، تو ضرور اس نمبر پر آپ رابطہ فرما سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کے علم میں برکتیں دے، علم نافع کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔
ہادیو رہنما ہمارے علماء، ہو کبھی درپیش جو کوئی مسئلہ، پوچھ لیں حاضر ہوں ہم ان کی بارگاہ۔